بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، معراج کا واقعہ چل رہا تھا، تذکرۃ الحبیب، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب جو ہے، سیرت کی وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. آٹھواں واقعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب مسجد کے صحن میں پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا، تم کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک صاف ہیں، میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہ مریں گے. وہاں سے ہٹ کر تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے. پھر ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی. ہم صف باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے گا. جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، آپ کو معلوم ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں. انہوں نے کہا، جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے گئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. بیہقی نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی. ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں. پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف صفیں درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کریں گے. جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح سے روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام بنے. جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. فرشتوں نے کہا، کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں. فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان پر سلام نازل فرمائے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. پھر انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بس مجھ کو خلیل یعنی اپنا دوست بنایا، مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ کو لوگوں کا مقتدا فرما بردار بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے، مجھ کو نمرود کی آگ سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ سے کلام خاص فرمایا اور مجھ کو چنا ہوا بنایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی. فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کر کے یہ تقریر کی، یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، مجھ کو زبور کا علم عطا فرمایا، میرے لیے لوہے کو نرم کیا، میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد تقریر کی کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر کیا، شیاطین کو مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عالیشان عمارتیں اور مجسم تصاویر کہ اس وقت درست تھی، مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا، اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی، اور میرے لیے شیاطین، انسان، جن اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا، مجھ کو ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہوگی، اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے حساب نہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف بیان کر کے یہ تقریر کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو آدم علیہ السلام کے مشابہ بنایا، ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو زیرو ہو جا، اور وہ زیرو ہو گئے، مجھ کو لکھنا سکھایا، تورات اور انجیل کا علم دیا، مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا ڈھانچہ بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بحکم خدا پیدائشی اندھے اور جزامی کو اچھا کر دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، مجھ کو پاک کیا، مجھ کو میری والدہ کو شیطان مردود سے پناہ دی، بس ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور فرمایا تم سب نے اپنے رب کی تعریف بیان کی اور میں بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی ضروری بات کا بیان ہے، خواہ صاف ہو یا اشارے سے ہو، میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور میری امت کو انصاف کرنے والی امت بنایا، میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں، اور آخر بھی ہے یعنی زمانے میں، میرے سینے کو کشادہ بنایا اور میرا بوجھ ہلکا کیا، اور میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا، یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑھ گئے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص تین پیغمبروں کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے والے نے کہا اے محمد، یہ مالک داروغہ دوزخ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی مجھ کو سلام کیا، کہہ رواہ مسلم۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ لیلۃ الاسراء میں میں نے دجال کو بھی دیکھا اور خازن جہنم کو بھی دیکھا، رواہ مسلم۔ نواں واقعہ، ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو برتن لائے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت یعنی طریق دین کو اختیار فرمایا، پھر آسمان پر تشریف لے گئے، رواہ مسلم۔ اور احمد کی روایت میں ایک دودھ کا اور ایک شہد کا برتن آیا ہے، اور بزار کی روایت میں تین برتن آئے ہیں، دودھ پینے کی چیز اور پانی کا برتن، اور شداد ابن اوس کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے بعد مجھ کو پیاس لگی، اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے، اور جب میں نے دودھ اختیار کیا تو ایک بزرگ نے جو میرے سامنے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا. فائدہ: براق کے باندھنے کے بعد جو واقعات مذکور ہیں، مسجد پہنچے براق کو باندھا، ان میں ترتیب اس طرح سمجھ میں آتی ہے. مسجد کے صحن میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا، ایک واقعہ یہ پیش آیا. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا دو رکعت نماز پڑھنا، غالباً یہ تحیت المسجد ہے. اس وقت غالباً چند دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے سے جمع تھے، جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا، کسی کو رکوع کی حالت میں، کسی کو سجدے کی حالت میں، یہ سب بھی تحیت المسجد پڑھ رہے تھے. ان میں سے بعض کو پہچانا بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی تمام حضرات اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہو گئے ہوں گے. پھر بقیہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا جمع ہونا، پھر اذان اور تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ امام تھے، کیونکہ وہاں دو تین آدمیوں کا بھی، دو تین انبیاء کا بھی ساتھ میں نماز میں شریک ہو جانا ہے نا ذکر، تو اس کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے. پھر باضابطہ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، جماعت ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور چند فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی تھے. ان میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے نہ تھے، اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمام انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ کون سی نماز تھی، اس کی تحقیق 23 واقعے کے ذیل میں آئے گی. معراج کے واقعے میں کتنے واقعات ہیں، کتنی تفصیل ہے. اذان و اقامت یا تو ایسی ہی ہوگی جس طرح اب ہے اور اس کا حکم مدینہ پہنچنے کے بعد ہوا ہو، یا اور طرح کی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا. نمبر 5، پھر فرشتوں سے تعارف ہونا، شاید قاضی نے جہنم سے ملاقات بھی اسی ضمن میں ہوئی، اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور نام سن کر فرشتوں کا پوچھنا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہونے والا ہے. ظاہر ہے کہ جیتے جی اسی جسم کے ساتھ میں آسمانوں پہ لے جانا تو ایک بالکل انوکھا واقعہ، نیا واقعہ ہے، وہ بھی پورا اوپر تک. اس میں مزید دو احتمال ہیں، یا تو ابھی تک نبوت کے ملنے کا علم نہ ہوا ہو، کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں دوسرے لوگوں، فرشتوں کو جنہوں نے پوچھا نا، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کا ان کو علم نہ ہوا ہو کیونکہ فرشتوں کے کام مختلف ہیں. دوسرے کاموں کا علم ہر وقت نہیں ہوتا، یا نبوت کا علم پہلے سے ہو اور پوچھنے کا مقصود یہ ہو کہ معراج کے لیے ان کے پاس حکم پہنچ چکا ہے کیا، اور اسی طرح آگے جو آسمانوں میں سوال ہوا ہے وہاں بھی یہی بات ہے. یا تو ان کو معلوم نہیں تھا ان فرشتوں کو، یا معلوم تھا کہ تو آپ تو نبی ہو چکے ہیں لیکن ان کو بلانا ہے اوپر. نمبر 6، پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہونا. نمبر 7، پھر سب حضرات کا خطبہ پڑھنا، ہر ایک نے اپنا اپنا بیان دیا نا. پھر پیالوں کا پیش ہونا، جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 تھے جو حضور کو پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب، پانی. کسی نے 2 کہے، کسی نے 3 کے ذکر پر اکتفا کیا، یا یہ کہ 3 ہوں، ایک پیالے میں پانی ہو جو مٹھاس میں شہد جیسا ہو، تو کبھی اس کو شہد کہہ دیا، کبھی پانی کہہ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں 2 باتیں ہیں، ایک شراب حرام چیز ہے تو کیوں پیش کی گئی، دوسری بات یہ کہ دودھ کو اختیار کرنے اور بقیہ چیزوں کو رد کرنے کی کیا حکمت تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صورت میں شراب اس وقت تک حرام نہ تھی، شراب تو اس وقت تک حرام تھی نہیں، کیونکہ شراب مدینہ میں حرام ہوئی، مگر سامان فرحت ضرور ہے، اس لیے دنیا کے مشابہ ہے، یہ وجہ ہوئی شراب کو اختیار نہ کرنے کی. شہد بھی اکثر لذت کے لیے پیا جاتا ہے، غذا کے لیے نہیں پیا جاتا، تو یہ بھی زائد چیز ہے، اس میں دنیاوی لذت کی طرف اشارہ ہے. اور پانی بھی غذا کا مددگار ہے، غذا نہیں ہے، جس طرح دنیا دین کی مددگار ہے مقصود نہیں ہے. یہ وجہ ہوئی شہد اور پانی کو اختیار نہ کرنے کی. اور دین سے خود غذا روحانی مقصود ہے، جیسا کہ دودھ سے غذا جسمانی مقصود ہے. غذائیں اگرچہ اور بھی ہیں، مگر دودھ کو اوروں پر ترجیح اس لیے ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے. یہ وجہ ہوئی دودھ کے اختیار کرنے کی. اس طرح برتنوں کا سدرۃ المنتہا کے بعد پیش ہونا آیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا. تو یہ پیالوں کا پیش ہونا دوبارہ ہوا. پھر آسمان کا سفر ہوا، اور یہاں شاید یہاں پر انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کا جمع ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہو. اللہ اعلم. پھر جب آپ آسمانوں پہ گئے تو وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی نبیوں سے، تو آپ کے جانے سے پہلے پہنچ گئے وہ لوگ. دسواں واقعہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ہوا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے. بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دل دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے بعد مجھ کو براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا ہے. مجھ کو جبرائیل علیہ السلام لے چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق پر ہی تشریف لے گئے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق سے تشریف لے گئے، جو بخاری میں روایت ہے. اگرچہ درمیان میں بیت المقدس پر بھی اترے. بیحقی میں ابو سعید کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر بیت المقدس میں میں اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی جڑ یعنی انبیاء کی جگہ میں میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، جس پر انسانوں کی ارواح موت کے بعد چڑھتی ہے. پھر بیت المقدس میں جو اعمال ہیں نماز وغیرہ سے، بیت المقدس میں اعمال، خطبہ، جمعہ وغیرہ سب جو ہوا، بیت المقدس میں اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی جڑ یعنی بنیاد کی جگہ میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، جس پر انسانوں کی ارواح موت کے بعد چڑھتی ہیں. اس زینے سے زیادہ خوبصورت مخلوق میری نظر سے نہیں گزری. تم نے بعض مرنے والوں کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اس کو دائیں بائیں اوپر تلے سے فرشتے گھیرے ہوئے تھے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاندی اور ایک سونے کا زینہ رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اس پر چڑھے. ابن اسحاق کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ یعنی جبرائیل نے مجھ کو اس پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچا. فائدہ، گزشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر براق پر ہوا. اس روایت سے معلوم ہوا کہ زینے کے ذریعے آسمان پر گئے. تو جواب یہ ہے کہ براق اور زینہ کی روایت میں جمع اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑا سفر براق پر کیا، تھوڑا زینے پر کیا. جس طرح مکرم مہمان کے سامنے کئی سواریاں پیش کی جاتی ہیں اور اس کو اختیار ہوتا ہے کہ جس پر چاہے سفر کرے، خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر سوار ہو کر کیوں نہ طے کرے، مرضی ہوتی ہے اس کی. گیارہواں واقعہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان دنیا پر پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلایا. دربان فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل ہوں. پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا، کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے، کیونکہ دو جواب اس سے پہلے آ چکے ہیں، بھیجا گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. رواح البخاری. بیحقی میں ابو سعید سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، حفاظت کا دروازہ. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے. اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں. کیا فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر نہیں تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آسمان والوں کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا ارادہ ہے، جب تک کہ ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دے، جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا. اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس کلام الہی پہنچا ہے. اس پوچھنے میں جو دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل 8 واقعے میں نمبر 5 میں ذکر کی گئی ہے. وہاں خود پوچھنے کی عقلی وجہ بھی لکھی گئی ہے اور اس نقلی دلیل سے اس عقلی کی وجہ کی تائید ہو گئی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے وہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اچھے بیٹے اور اچھے نبی کو خوش آمدید۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جن کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ صورتیں دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں والے جنتی اور بائیں والے جہنمی ہیں، اس لیے دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ بزار کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے جس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔ طریق کی روایت بالا میں ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں نیل و فرات کو دیکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے آسمان پر نیل اور فرات کو دیکھا، وہ جو نہریں ہیں۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی آسمان دنیا میں ایک اور نہر بھی دیکھی جس پر موتی اور زبردست کے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہ کوثر ہے۔ فائدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انبیاء کے ساتھ پہلے بھی مل چکے تھے، اس طرح باقی آسمانوں میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، سب جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس میں ملے اور آسمان میں ملے، اور سب اپنی اپنی قبروں میں بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام تینوں جگہ موجود ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی روح نے ان کے جسم کی شکل اختیار کر لی، جیسے غیر عنصری جسم جسے صوفیہ مثالی جسم کہتے ہیں، روح نے اس جسم کی شکل اختیار کر لی ہو، اور یہ جسم کئی بھی ہو گئے ہوں، وہ کئی بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ہو گیا ہو، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار سے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہوا ہوں۔ اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، وہ جسم الگ تھا یہ جسم الگ، اس لیے باوجود بیت المقدس میں ملاقات ہونے کے آسمان میں نہیں پہچانا، یہ آدم ہے ان کو سلام کرو بولے نا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر بھی جسم کے ساتھ ہیں، اس لیے ان کو وہاں دیکھنا جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو بیت المقدس میں جو دیکھا، جیسا کہ آٹھویں واقعے میں گزرا ہے، وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بالمثال ہے، وہ جسم مثالی کے ساتھ آئے تھے یہاں، کہ روح کا تعلق مثالی جسم کے ساتھ موت سے پہلے بھی عادت کے خلاف ممکن ہے۔ ابھی ان کی موت نہیں ہوئی نا، پھر بھی جسم مثالی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسمان سے آگئے ہوں اسی جسم کے ساتھ، یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ پہلے آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں جو صورتیں نظر آئیں وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں، ارواح کی، نیک لوگوں کی ارواح مثالیہ، سور مثالیہ، برے لوگوں کی سور مثالیہ۔ اور بازار کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارواح اس وقت آسمانوں پر موجود نہ تھیں بلکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر تھیں، اور اس ٹھکانے اور حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ کے درمیان دروازہ تھا، اس دروازے سے ان صورتوں کا عکس حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ پر پڑتا ہوگا، یا وہ ہوا جو ان روحوں کی جگہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ تک آتی تھی وہ بھی جسم ہے، اس میں ان صورتوں کا عکس پیدا کرنے کی خاصیت ہوگی، जैसा कि जैसे हवा शुआओं से बदल कर देखने के काबिल हो जाती है, वैसे तो हवा नहीं दिखती लेकिन शुआ में दिख जाती है। यानी जब हवा में शुआएं पड़ती हैं तो हवा शुआओं की सूरत इख्तियार कर लेती है और शुआओं की शक्ल में नज़र आती है। क्योंकि इस रिवायत में दरवाज़े का होना आया है, इससे ये मालूम होता है कि वो दरवाज़ा उन सूरतों के यहाँ तक पहुँचने का ज़रिया था। वल्लाहु आलम। इस सारी तकरीर पर यह एतराज़ भी ख़त्म हो जाता है। ये कुरान करीम की आयत में है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयतिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समा। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे। जब आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम बुरे लोगों को देख कैसा रहे थे आसमान अव्वल पर, तो दरवाज़े में से देख रहे थे। इससे मालूम होता है कि कुफ्फार की अरवाह आसमान पर नहीं जा सकती, तो फिर आसमान दुनिया पर ये काफिरों की रूहें जो बाईं तरफ थी कैसे पाई गई? जवाब यह कि वो आसमान में नहीं थी बल्कि उनका अक्स वहाँ पड़ रहा था। दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नील और फुरात को सिदरतुल मुंतहा की जड़ में देखा है। सवाल ये होता है कि नील और फुरात तो ज़मीन में है, सिदरतुल मुंतहा के पास देखने का क्या मतलब है? इसका जवाब सिदरतुल मुंतहा के बयान में दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ रिवायत को जमा करने की वजह समझ ली जाए, वो ये है कि नील और फुरात का असल सर चश्मा सिदरतुल मुंतहा की जड़ हो और पानी वहाँ से निकलकर आसमान दुनिया पर जमा होता हो और वहाँ से ज़मीन में आता हो, जैसा दूसरी अहादीस से हौज़ कौसर का जन्नत में होना जाहिर है। तो सवाल ये होता है कि कौसर जब जन्नत में है तो आसमान में कैसे देखा? इसका जवाब भी यही है कि असल हौज़ कौसर वहाँ है और यहाँ उसकी शाख है, जैसा कि एक शाख मैदान क़ियामत में होगी हौज़ कौसर की। हालांकि मैदान हशर तो जन्नत नहीं है लेकिन कौसर तो जन्नत में है, तो उसकी एक शाख जो है एक किनाल इधर आ जाएगी। वो किनाल भी क्या होगी, कितनी बड़ी होगी पता ही है आपको। 12वां वाक़या बुखारी शरीफ की हदीस में है कि फिर मुझको जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे लेकर चढ़े, यहाँ तक कि दूसरे आसमान तक पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया कि उनके पास पयाम इलाही भेजा गया? जिब्राईल ने कहा हाँ। फरिश्तों ने यह सुनकर कहा खुश आमदीद, आपने बहुत अच्छा किया जो तशरीफ़ लाए, और दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और वो दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये यहिया व ईसा है, इनको सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया। फिर कहा सालेह भाई और सालेह नबी को खुश आमदेद हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ायदा, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम की खाला के नवासे हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम की खाला के नवासे हैं की नहीं होना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम खाला के नवासे हैं। क्योंकि नानी बमंजिल माँ की होती है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की नानी को बमंजिल ईसा की वालिदा के फरमाया। अगर ये हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा होती तो यहिया व ईसा अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई होते, इसलिए मजाजन उनको खालाजाद फरमा दिया गया। मतलब यह है कि ईसा यहिया तो जो है ज़करिया के बेटे हैं। मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम की खाला की औलाद में से हैं, अगरचे बेटे नहीं मगर नवासे हैं। और इन दोनों ने भाई इसलिए कहा कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा में से नहीं हैं, बाजू से हैं ना ये लोग। 13वां वाक़या बुखारी में है कि फिर मुझको जिब्राईल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ लेकर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया कि उनके पास पयाम इलाही भेजा गया? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। फरिश्तों ने यह सुनकर कहा खुश आमदीद, पूरी तहकीक करके फिर खोलते दरवाज़ा, वो भी जिब्राईल से, और फिर ये कि दरवाज़े के अंदर से पता चल जाता कि उनके साथ कोई और भी है। जब मैं वहाँ पहुँचा तीसरे आसमान पर تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا اچھے بھائی اور اچھے نبی کے لیے خوش آمدید. ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. ایک روایت میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودھویں رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے. فائدہ، ان روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین تھے. اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب، حضرت یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انسانوں میں زیادہ خوبصورت ہیں. روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مراد ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت اور خوش آواز بنا کر بھیجا، لیکن تمہارے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش آواز ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام صرف ایک چیز یعنی حسن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوں، لیکن باقی تمام چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یا یوں کہا جائے کہ حسن کی مختلف قسمیں ہیں، ایک قسم میں یوسف علیہ السلام زیادہ حسین ہیں اور ایک قسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہیں. ان دونوں قسموں میں افضلیت ایسی ہو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ظاہری طور پر زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو اور ایک حد تک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معنوی طور پر بہت لطیف اور نازک ہو اور اس حسن کی کوئی حد نہ ہو. پہلی قسم کا نام حسن صباحت ہے اور دوسری قسم کا نام حسن ملاحت. یہ ایک واقعے میں کتنے واقعات ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول. انسان جو ہے جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، اس میں جسم بھی ہے اس میں روح بھی ہے. جسم مادے سے تعلق رکھتا ہے، جسم مادہ ہے، اور روح جو ہے وہ غیر مادی ہے. روح کی بتفصیل اپن پڑھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جسمانی نظام اور روحانی نظام دونوں سمیٹے ہوئے ہیں انسان کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کا نظام اور زمینوں کا نظام دونوں سمیٹے ہوئے ہیں انسان کے اندر. اس لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر عالم مادہ اور عالم روحانیت کی حقیقتیں کھل جائیں گی تو اس پر معراج کا قصہ بھی حقیقتاً کھل جائے گا، اور کیسے جو ہے ایک پورے عالم کو، پورے کائنات کے نظام کو انسان کے چھوٹے سے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ روح کو لگا کے، اور کیسے پورا عالم کبیر جو ہے اس عالم صغیر میں سمٹ جاتا ہے، اور کیسا اس عالم صغیر کو پھیل کر عالم کبیر میں پھیل جانے کا موقع ملتا ہے. اللہ کے علاوہ جتنا ماسوا ہے وہ پورا انسان میں سمٹ سکتا ہے، اور انسان کو اگر کھولا جائے تو پورا اللہ کے علاوہ کا جو نظام ہے پورا اس کے اندر موجود ہے. اس لیے اس کو بڑا شرف حاصل ہے انسان کو، اور اسی لیے اس کو پوری مخلوقات پر برتری حاصل ہے مخلوقات میں. اسی لیے اس کو مرتبہ جامع بھی کہتے ہیں، یہ جامع ہے. اسی لیے اس کا خدا کی عبادت کرنا سب کو شامل ہے، اس کا خدا کو انکار کرنا سب پر اثر انداز ہے. یہ اگر عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو پوری کائنات بندگی میں شمار ہوگی، اور اگر یہ بندگی نہیں کرتا ہے تو کائنات میں بندگی نہیں ہے. لہٰذا بساط کو ختم کر دو، بستر لپیٹ دو. اس لیے جو انسان اللہ کا خلیفہ ہے اس کی جو بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اس انسان میں نوع انسان مراد ہے، مرد بھی اس میں ہیں عورتیں بھی اس میں ہیں، اور اس نوع انسان میں ساری انسانیت ہے، کالے بھی گورے بھی، مسلم بھی غیر مسلم بھی، پہلوں کے بھی بعد کے بھی. یہ جو کائنڈ ہے، کیونکہ یہی کائنات کو دیکھتی ہے، یہی کائنات کو پہچانتی ہے، یہی کائنات میں تمیز کرتی ہے، یہی کائنات کو سمجھتی ہے، اور یہی کائنات میں حکم لگاتی ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا پہچانا جاتا ہے انسان سے. مطلب یہ ہے کہ یہ پانی کے باٹل کو ये थोड़ी मालूम होगा कि ये डेस्क है, वो नहीं इसको थोड़ी देख रही। उसमें एक हयात है जो अल्लाह ताला की तस्वीर में उसको लगाए हुए भाई मीशेर अल्लाह युसबिहु बिहमदी, लेकिन उन्हें सबको देख लेते पहचान लेते बैठे भी नहीं। ये बाटल अपने जगह पे बाटल है, वो अमजद को देख रही है, जुल्फी को देख रही है, डेस्क को देख रही है, गद्दे को देख रही है, उसको ये गद्दा है, ये आदमी है, ये छत है, ये रूप है, ये लाइट है, ये अंधेरा है, ये उजाला है, ये सख्त है, ये नरम है, ये लाल है, ये हरा है, ये काम कोई भी चीज़ नहीं करती, ये इंसान करता है। फिर उसी से अल्लाह तबारक व तआला के असमा का ज़ुहूर है, उसी से अल्लाह तआला की पहचान है। इसलिए मारिफत की जिम्मेदारी इंसान पर है अल्लाह ताला की, और इंसान के अलावा जो मखलूक है उसको एक ख़ास दर्जे की मारिफत उसकी अपनी हद तक है, और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की हैसियत से है, और अल्लाह की मारिफत एक दर्जे में है, उसमें अल्लाह ताला की तस्बीह में लगी हुई है। नहीं मिशन अल्लाह युसबिहु बिहमदी, हर चीज़ तस्बीह करती है अल्लाह पाक की हमद के साथ, वला कि ला तफ़क्कहूना तस्बीहहुम, लेकिन उसकी तस्बीह को तुम समझते नहीं हो, अल्लाह पाक फरमा रहा है। बाकी ये इंसान का काम है कि अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की सिफात को पहचानना, अल्लाह के असमा को पहचानना, उनकी तफसीलात को पहचानना, उनकी तजल्लियात को पहचानना, तजल्लियात के असरात को पहचानना, जिन पर उसकी तजल्ली हो रही है उसके आसार खारिजी को पहचानना, एक पहचान का सिलसिला है। इसीलिए पूरी कायनात सिलसिले मारिफत खुदाबंदी है, अल्लाह की पहचान के लिए कायनात का पूरा निज़ाम है, और ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत का काम करता है। और आदमी की ज़िम्मेदारी यह है कि ज़र्रे पर नज़र अल्लाह ताला की मारिफत की नज़र से डालना है, हर चीज़ से अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत हासिल करना है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह तबारक व ताला को बताने के लिए अलामत है, हर चीज़ अलामत है, इसी वजह से वो आलम का हिस्सा है। तो वो किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ को बता रही, अल्लाह ताला की किस चीज़ को बता रही है वो पहचानना होता है, अल्लाह के किस नाम को बता रही है, अल्लाह की किस सिफत को बता रही है, अल्लाह की किस कुदरत को बता रही है, अल्लाह के किस इल्म वाले इल्म की रोशनी को बता रही है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का मामला बंदे के साथ बिल्कुल अलग है, इंसानों के साथ और पूरी दीगर मखलूक़ात के साथ बिल्कुल अलग है। इसलिए इंसानों की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला के बारे में उनको पहचान कर उनकी अज़मत को कबूल कर लेना है, उनकी रुबूबियत को, उनकी उलूहियत को कबूल कर लेना है। जब अल्लाह को इलाह कहा जाएगा तो गैरुल्लाह को अब्द कहा जाएगा, मालूह बोलते उसको, जितना गैरुल्लाह है सब अब्द है, सब बंदे हैं, और उनका हेड ये बंदा है, इंसान है, तो इन्हें अब्दियत में भी हेड है, उन इबाद का हेड है, बल्कि इन्हें बड़ा नहीं हो गया, बल्कि अब्दियत में हेड है, बंदगी में। इसलिए एक इंसान की जो ज़िम्मेदारी है सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ में ज़िंदा ताल्लुक़ की है। ख़याली ताल्लुक़, इल्मी ताल्लुक़, अकीदे का ताल्लुक़, ये दर्जे हैं। ज़िंदा ताल्लुक़ जो है ना वो हाली ताल्लुक़ को बोलते हैं, अमली ताल्लुक़ से भी आगे होता है ये। ख़याली ताल्लुक़, इल्मी ताल्लुक़, अमली ताल्लुक़, हाल का ताल्लुक़, यानी चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह तबारक व ताला के वजूद के साथ, मौजूद होने के साथ, उनके 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 सामने हाजिर होने के एहसास के साथ, हाजिर होने के अकीदे के साथ, हाजिर होने की एहसास फीलिंग के साथ, और अल्लाह तबारक व ताला की मर्ज़ी के सामने सरेंडर होने के ज़िंदा शऊर के साथ। वो हैं तो वो ऐसे हैं, वो इलाह हैं, मैं और पूरी कायनात मालूम है, हम अब्द हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला बंदे से ये चाहते हैं। और सहाबे किराम जब ईमान लाते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसकी कैफियत ऐसी रहती थी, यानी मतलब इसकी वजह से उनके अहवाल वैसे थे, वो कैसी थी वो तो वही जानते हैं उन पर जो गुज़रती थी, मगर वो एक ज़िंदा ताल्लुक़ होता था बिल्कुल, ایک ساتھ رہنے والے کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، ایک غائب دور والے کی معلومات کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا. ایک ایسی ذات جو غائب ہے، جو دور ہے، جو کتنی بھی پاورفل ہے، اس کے ساتھ نہیں تھا. ایک ایسی ذات کے ساتھ میں جو زندہ ہے، جو ساتھ ہے، جو سننے والی ہے، جو دیکھنے والی ہے، جو جاننے والی ہے، جو قدرت والی ہے، جو رب ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے یہ بندہ. ایک محتاج بندہ سراپا سراسر سے لے کے پیر تک ہر ہر چیز میں محتاج، کچھ نہیں کر سکنے والا، اس کے ساتھ ہے. یہ بالکل الگ فیلنگ ہوتی ہے، زندہ شعور کے ساتھ، زندہ احساس کے ساتھ وقت گزرنا بندے کا، اس کو حال کہتے ہیں. یعنی اندرونی طور پر بندگی کا متحقق ہونا، مذہب اندر سے گونج جانا، داخل ہو جانا. اس شعور کے ساتھ میں جب لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو ریاکاری نہیں ہوتی. اللہ کو الہ بول رہے ہیں، اللہ کے غیر کو، سارے اللہ کے غیر کی نفی کر رہے ہیں، وہ الہ نہیں ہے. وہ کوئی ہو، آسمان سے لے کے زمین تک، فرش سے لے کے عرش تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، فرشتے، انسان، کوئی بھی الہ نہیں، صرف اللہ الہ. تو اخلاص ہوگا وہاں، کوئی غرض نہیں رہے گی سامنے. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا غرض سے تعلق نہیں ہے. اور اس اخلاص کے ساتھ میں کلمہ پڑھنے والا جو ہے اور اس کا اعتراف کرنے والا، وہ سرنڈر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور سرنڈر ہونے والا مخالفت نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. قیلہ وما اخلاص ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاص کی قید کیا ہے؟ یہ کیا ہے اس کا اخلاص؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حرام سے اس کو روک دے، اس کی ہمت ختم کر دے حرام میں جانے کی، حرام میں جانے کی ہمت ختم کر دے. وہ اخلاص کے ساتھ کلمے کو ماننا ہے، وہ کیفیت میں آنا ہے اپنے. تو اس احساس کو زندہ کرنا، یہ ہے کلمے کا بار بار پڑھنا، تاکہ وہ احساس، وہ فیلنگ، وہ شعور اترتے 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 آدمی کے اندرون میں سرایت کر جائے، اس کے مشاعر میں. کلمے کا ذکر اسی لیے ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے سے. اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر دیجئے جس سے میں آپ کا خاص طور پر ذکر کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو آپ نے سب کو دیا ہوا ہے، میں تو اسپیشل ہوں نا، خاص دوستی ہے اپنی، تو مجھے کوئی اسپیشل ذکر دیجئے. تو دور پہاڑ پہ جا کے بات کر کے آتے تھے، تو اسپیشل تو چاہیں گے، ان کو بنتا تھا، تعلق بھی ہوتا تھا، یعنی کہ مجھے اسپیشل ذکر دیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اسپیشل ہے، بول کے تو سب کو دیا ہوا ہوں. موسیٰ، یہ کیا چیز ہے؟ تم اندازہ کرو کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑلے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، تو اس کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والا پڑلا ہوا میں اڑ جائے گا. یہ وہ چیز ہے. تو وہ شعور میں، شعور کا وہ مرحلہ ہے کہ اگر واقعتاً اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ دل سے کہتا ہے تو عرش کے نیچے کا ستون ہلنے لگتا ہے. ایک ستون ہے عرش کے نیچے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کہ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور آپ نے ابھی بخشا نہیں ہے اس کو، ابھی کیا چاہیے تھا اس کے بعد؟ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ایک ایک انسان نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا, وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے, اب باقی کیا ہے, کہیں کو آپ رکے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی اس کی, تب وہ جا کے ساکن ہوتا ہے, نہیں تو اس کو بے چینی لگ جاتی ہے, اور بے چینی بھی ایسی بے چینی کہ وہ ہلنے لگتا ہے, حرکت میں آ جاتا ہے. وہ کیا کیفیت ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. بے شمار ایسے فضائل اس بنیاد پر ہے اس کے. تو وہ احساس والا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ زندہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ حال والا تعلق اللہ کے ساتھ, وہ اس کلمے کے تھرو اپنے اندر زندہ شعوری طور پر پڑھ پڑھ کے پیدا کرنا ہے, تاکہ ہم حال والے مسلمان بنیں. صوفیہ کا خاص موضوع یہی ہے کہ علم اور عمل کو حال میں ڈھالنا, دین اللہ کے علم کو اور اللہ کے عمل کو, اس دین کے مطابق عمل کو حال میں ڈھالنا, وجدان میں ڈھالنا, آدمی کے اندرون میں سمونا, آدمی کے اندر میں گھسا دینا, اس کو اندر سے وہ بندہ جو ہے نا, یعنی وہ اللہ کا دین بن جانا, پورا وہ بندہ اندر سے اللہ کا دین بن جانا, اس کا علم بھی, اس کا عمل بھی, اس کا حال بھی, اس کے احساسات بھی, اس کے جذبات بھی, اس کی محبتیں بھی, اس کی نفرتیں بھی, اس کے تعلقات بھی, اس کے تعلقات توڑنا بھی, اس کی دوستی بھی, اس کی دشمنی بھی, اندر سے کچھ بھی پھاڑے چیڑے تو یہی نکلنے کا ہے, اس کا خرچ کرنا بھی, اس کا کمانا بھی, کچھ نہیں رہنے کا ہے. ایک آدمی کو کاٹے تو اس کی روح کو نکال کے دیکھے, اس کے دل کو نکال کے دیکھے تو کچھ نہیں نکلنا ہے اس کے علاوہ. وہ ہے حال والا علم, حال والا دین. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. پتہ ہے کہ جب قبر سے نکالا جائے گا تو سینہ کھول کے, دل کھول کے لیا جائے گا اندر سے کہ اس میں کیا ہے, وہاں کون بھرا ہوا ہے, کس کی محبت ہے, کس کی عقیدت ہے, کس کی معرفت ہے, کس کی عظمت ہے, کس کی بڑائی ہے, کس سے دوستی ہے, وہ نکالا جائے گا, وہ پوٹلی کھلے گی. جیسے ہوتا نا وہ گاؤں والوں کے پاس میں بہت پوٹلی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی چندیاں پنیاں, یہ وہ 50,000 چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, جب وہ کھولتے ہیں گٹھڑا کھولتے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز نکلتی رہتی. یہ دل کھولا جائے گا, اس میں سے کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں نکلیں گی. اب نکالتے جا رہے کچھ بھی نہیں نکل رہا سوائے دنیا کے تعلقات کے, دنیا کی محبت کے, دنیا کی چاہت کے, مال کی کثرت کے, لذتوں کو حاصل کرنے کے, مزے لینے کے, مزوں کی طلب کے, مزوں کی چاہت کے, مزوں کی جو انواع ہیں, عورتوں کے لیے مرد, مردوں کے لیے عورتیں, کپڑے, کھانا پینا, پہننا, رہنا سہنا, مکانات, بلڈنگ, سواری, حول ولا قوت الا باللہ. آدمی خود بھی لاحول پڑے گا, فرشتے بھی لاحول پڑیں گے, اللہ پاک تو لاحول کر دیں گے, وہ پڑھتے نہیں, وہ کر دیتے ہیں, اللہ بچائے. بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا کہ دل میں سے سب نکل رہا مگر اللہ میاں نہیں نکل رہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے غیر اللہ سے قلب کو فارغ کرنا, اس پوٹلی کو فارغ کر, اس بکسے کو اور اس اٹیچی کو, اس سوٹ کیس کو تمام چیزوں سے فارغ کرنے کا ہے. تو یہ جو شکل لگایا جاتا ہے لا الہ کا, وہ یہی ہے کہ سب باطن, جتنے بھی باطن میں جتنے ہوا ہیں, لطائف ہیں, ان سب سے نکالو, اس کو نکال کے باہر کرو, ما سوا اللہ کو, ما سوا اللہ کے علائق کو, ما سوا اللہ کی محبت کو, ما سوا اللہ کی چاہتوں کو, اور دل میں صرف اللہ کو ڈالو. اب اندازہ کیجئے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ دل میں صرف اللہ کی چاہت رہ جائے, سب نکل جائے. اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر, چونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولنے والے تھے, اپنے شیوخ کے سامنے غلط حالات نہیں پیش کرتے تھے, حقیقت حال رکھتے تھے, تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا کہ اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, دل میں کوئی تمنا نہیں رہی. تمنا تو 50,000 لاکھوں قسم کی تمنائیں آدمی کا دل سمیٹ کے رکھتا ہے. تو خواجہ صاحب نے لکھا کہ اب سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, थानवी ने फरमाया कि तुमने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपये इस वक्त होते तो मैं खुशी में आपको वो दे देता, हदिये में दे देता। थानवी ने इतनी खुशी का इजहार फरमाया क्योंकि जिस हकीकत हाल को उन्होंने जिस पैराए में जाहिर किया वो तो मकसद असली है पूरे कलमे का, इंसान के वजूद का, इंसान की तख्लीक का, पैदाइश का, दुनिया से दुनिया में होना, दुनिया के ताल्लुकात का आदमी को लगे हुए होना अलग है, आदमी के दिल में दुनिया, दुनियावी ताल्लुकात और उससे रिलेटेड उमूर फंसे हुए होना और आदमी का दिल उसमें मशगूल होना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह ताला। जब कोई आदमी किसी बुज़ुर्ग के पास आके अपनी कोई ज़रूरत दुनिया की पेश करता और उसके लिए वजीफे मांगते तो बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे थे कि उस पर बहुत उनको नागवारी होती थी और ये फरमाते थे कि अंदाज़ा लगा लेते थे कि ये एक मजबूरी और ज़रूरत की वजह से नहीं बल्कि इसके दिल में इसकी ख्वाहिश भरी हुई, तो अल्लाह का नाम पूछ रहा है उसके लिए, तो मैं अल्लाह का नाम लेके मैं वो चीज़ मांगना चाह रहा हूँ अल्लाह से, तो उनको बड़ी गैरत आती थी कि अल्लाह का नाम लेके अल्लाह से अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ और उसकी मोहब्बत चाह रहा है, एक कैसा कमीना है, यानी इसमें कमीनापन झलकता है सूफिया के पास हम लोगों की इन हरकतों से कि अपनी दुनियावी अगराज को सिंपल भी नहीं मांग रहा, अल्लाह का कोई वजीफा मांग रहा है कि भाई अल्लाह ताला के नाम से मैं मांगना चाहता हूँ, तो भाई अल्लाह से तो अल्लाह के गैर को मांगा ही नहीं जाता असल तो, और जो अल्लाह का गैर हो वो अल्लाह की वजह से ही मांगा जाता है। उन्होंने फरमाया खाना भी मांगो, नमक भी मांगो, जूता भी टूट गया तो मांगो, ज़रूरतें भी मांगो, लेकिन वो मांगना एक ज़रूरत पूरा होने के लिए एक यानी बाजू में कर लेना कि ये भी अल्लाह मियाँ ये काम चल गया तो गरीब का ज़रा काम हो जाता, वो एक अलग शक्ल है, बकिया ये कि तलब बना के, मकसूद बना के, महबूब बना के, सब कुछ टारगेट करके, फोकस करके, तो वो तो अल्लाह होना था ना वैसा, तो वो बोलते तो अल्लाह चाहिए वैसा। जैसे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है ना कि बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के वो यही कहते थे कि या अल्लाह मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ, बस और पर्दा पकड़ के वो यही पढ़ते रहते थे, यही कहते रहते थे। मैं सोचा 5-7 मिनट दूसरी बात बोलेंगे तो लंबी हो गई तकरीर, किताब पढ़ लिया यही बहुत है, हम क्या तकरीर करें।